على رسوله الكريم. ما بعد، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جس دنیا میں بھیجا ہے تو خدا نے تمام کاموں کے لیے کوئی نہ کوئی وقت مقرر کیا ہے کہ فلاں وقت میں یہ کام کیا جائے. نماز کے اوقات مقرر کیے ہیں کہ کن اوقات میں نماز پڑھی جائے. زکوٰۃ کا وقت متعین ہے کہ کوئی شخص سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ دے. حج کا وقت متعین ہے کہ وہ حج جو ہے وہ 8 ذی الحج سے 13 ذی الحج تک اللہ کے گھر میں حاضری اور اس سے متعلقہ مراسم عبودیت بجا لانے کا نام ہے. اسی طرح زمانے سے ہٹ کے اللہ تعالی نے ایک قید جگہ کی بھی لگائی ہے کہ بعض افعال اور اعمال کو اللہ نے جگہ کے ساتھ مخصوص کر دیا اور وہ کہیں اور ادا نہیں کیے جا سکتے. جیسے حج کو بیت اللہ کے ساتھ مخصوص کر دیا اور اب کوئی بھی شخص بیت اللہ کے علاوہ دنیا کے کسی کونے قدرے میں کسی جگہ بھی حج کرنا چاہے تو اس کا طواف اور حج منافق نہیں ہوگا. اسی طرح اور جو ثواب مسجد میں ہے اور مسجد کی حاضری میں اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں وہ اس کے علاوہ کسی جگہ حاصل نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے گویا عبادت کے لیے بھی زمان اور مکان دونوں چیزوں کا تعین فرمایا. اسی طرح تیسری چیز جس کا اللہ تعالیٰ نے عبادات میں تعین فرمایا وہ ہے انسان کی نیت اور اخلاص، کہ اگر کسی شخص میں وہ جذبہ نہیں ہوگا تو کام کا کرنا کبھی کبھی وبال کا سبب بن جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زمان و مکان کے بعد انسانوں کی کیفیات کے ساتھ بھی خدا نے عبادت کو رکھا ہے. قرآن پاک میں آیا ہے کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اور لوگو اپنی نیکیاں برباد نہ کرو احسان جتلا کر اور دوسرے کو دکھ پہنچا کر. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس انسان کی کیفیت اگر اخلاص کی تھی تو خدا اسے قبول کرے گا اور اس میں بڑھوتی دے دے گا، اور اگر کیفیت میں نیت میں گڑبڑ تھی تو اس کا وبال بھی آئے گا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ سے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کی کچھ بات ہو گئی تو خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ خالد رضی اللہ عنہ کو ڈانٹا اس بات پر، اور آپ نے فرمایا کہ تم عبد الرحمن کے متعلق کہتے ہو، خدا کی قسم میرا کوئی صحابی ایک سیر جو اللہ کے راستے میں دے دے، ایک سیر گندم اللہ کے راستے میں دے دے، اور تم لوگ پہاڑ احد کا یہ سونے کے برابر دے دو تو تم دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اور یہ بات آئی ہے دوسری جگہ بھی قرآن پاک میں بھی کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم میں سے جو لوگ فتح مکہ سے پہلے لڑے ہیں اللہ کی راہ میں اور انہوں نے اپنا مال خرچ کیا ہے، وہ اور فتح مکہ کے بعد کے لوگ برابر نہیں ہیں. اب دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ تم لوگ احد پہاڑ کے برابر خرچ کر دو، حالانکہ وہ صحابی اور حدیبیہ میں مسلمان ہوئے اور فتح مکہ میں وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں تھے، سامنے تھے. عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کا اسلام بھی اسی وقت کا ہے، اور اس کے باوجود اتنا فرق ہے کہ کہاں کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے اور کہاں کوئی ایک سیر جو لا کے راستے میں دے دے. تو محدثین کہتے ہیں کہ در حقیقت یہ فرق اخلاص کی وجہ سے ہے جو کہ انسان کا اندرونی عمل. اسی لیے قرآن پاک میں آیا ہے کہ اللہ کے لیے مخلص رہو, بل اللہ فاعبد, بلکہ اللہ کی عبادت کرو اور اس پر شکر ادا کرتے رہو. ایک جگہ آیا ہے مخلصین لہ الدین, وہ لوگ جو اللہ کے لیے بالکل خلوص سے عبادت کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے کے سارے حلق الناس کلہم اجمعون, تمام کے تمام لوگ مارے گئے, الا العلماء, سوائے ان کے جو علماء ہیں, سب کے سب تباہی میں جانے والے ہیں سوائے علماء کے. اور پھر فرمایا علماء سارے برباد ہونے والے ہیں سوائے اس کے جو اپنے علم پر عمل بھی کرتے ہیں. کسی نے دو مسئلے سیکھ لیے, چار مسئلے سیکھ لیے, کسی دین کے ایک شعبے میں سے مسائل کا استحضار ہو گیا, تو یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ عالم ہے لغوی طور پہ, مگر اصل علم, اس کا اثر وہ خشیت الہی ہے, اللہ کے سامنے جواب دینے کا خوف ہے, وہ جتنا بڑھ جائے کسی آدمی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے عمل کرنے والے ہیں یہ سب بھی ہلاک ہو گئے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اخلاص کے ساتھ عمل کیا. اور پھر اگلی بات ارشاد فرمائی کہ والمخلصون علی خطر, اور جو اخلاص کے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ بھی خطرے میں ہیں, کہیں اللہ اپنی بے نیازی سے ان کے اعمال کو رد کر دے, پھر کیا ہو. کوئی کیا کہہ سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے؟ تو اس لیے اخلاص نیت کا یہ کام کرتا ہے, اور یہ وہ کیفیات ہیں جو انسان کے اندر ہی ہوتی ہیں اور ظاہر میں اس پر دلالت کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی. ایک شخص ریاکاری سے نماز پڑھ رہا ہے, ظاہر میں اس پر کیسے حکم لگا دیا جائے ریاکاری کا بہت ہی مشکل ہے. ایک گمان ہے جو کہا جا سکتا ہے, اور اگر اس میں ریاکاری نہیں ہے تو پھر قیامت میں اپنی فکر ہو جائے گی کہ مجھے کیا کرنا. تو اخلاص کے ساتھ یہ عمل کرنا کوئی بھی نیکی کا, یہ ہے اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کی چیز, کہ اللہ کے لیے کام کرتا ہی رہے اور اللہ تعالیٰ کو خوش اور راضی رکھنے کی کوشش کرتا ہی رہے. اسی لیے یہ جو آخری جملہ ہے کہ مخلص لوگ بھی خطرے میں ہیں, یہ کسی نے فارسی میں کہا کہ او بنازے عجبے من بنازے عجبے او بنیازے عجبے, کہ میں ایک طرح کے ناز اور ادا سے اپنے اعمال لے کے جاتا ہوں, مگر اس ذات کی بے نیازی پر جب نظر جاتی ہے تو لرز جاتا ہوں کہ بے نیازی میں ہٹا دیے اعمال تو کیا ہو. تو یہ اللہ کی طرف سے ایک چیز ہے, اللہ صمد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی بالکل بے نیاز ہے اور وحدہ لا شریک ہے, کوئی اسے کسی طرح کا جبر مجبوری کچھ حاصل کچھ نہیں کیا جا سکتا اس کے ساتھ, چاہیں تو قبول کر لیں چاہیں تو رد فرما دیں. تو اس لیے اعمال کے ساتھ یہ ضروری ہے کہ اپنے اندر کی اصلاح کی جائے, اور جتنے کام جذباتیت کے ساتھ انجام پاتے ہیں ان میں جہاں شریعت نے حکم نہیں دیا وہاں نہ کیا جائے, اور جن کا حکم دیا ہے وہ کر کے جائیں. قرآن پاک میں آیا ہے کہ حوض المومنین علی القتال, اور آپ ایمان والوں کو برانگیختہ کیجئے کہ وہ خدا کی راہ میں جہاد کریں. ہر طرح کے جذبات برے بھی نہیں ہوتے, بعض لوگوں کو یہ بہانہ مل جاتا ہے کہ جی جذباتیت میں کام نہیں کرنا, حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. جن چیزوں میں اللہ نے کہا ہے کہ یہاں جذباتیت ہونی چاہیے ہونی چاہیے, جہاں منع کیا ہے منع ہو جانا چاہیے. آپ دیکھیے جہاد کے لیے حکم یہ ہے کہ حوض المومنین, ایمان والوں کو ابھارو کہ وہ لڑیں خدا کی راہ میں. اور غصے کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اسے والقاظمین الغیظ, اور اللہ کے بندے وہ جو غصے کو پی جاتے ہیں. دونوں جذبات کی باتیں, لیکن ایک کے متعلق حکم یہ ہے کہ یہاں جذبات ہونے چاہیے, اور دوسرے کے متعلق حکم یہ ہے کہ یہاں ان جذبات کو ختم کرو. اور یہ اتنی ضروری چیز قرار دی گئی غصہ, اس کو دبانا, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جتنی چیزیں پی جاتی ہیں سب سے بہتر گھونٹ غصے کا ہے جو کوئی شخص پیتا ہے. ہر طرح سے اس کی مذمت فرمائی کہ جو غصہ ہے کاموں کو برباد کر دیتا ہے, اس سے بچے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل خطبہ دیا, ترمذی کی روایت میں آتا ہے, اور آپ نے اس میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ جو غصہ ہے یہ تو شیطان ایک انگارہ, ایک چنگاری کسی شخص کے دل پر رکھ دیتا ہے, اور وہ چنگاری پھر پھوٹتی ہے, پھیلتی ہے, اور پھر اس کے اثرات ہاتھ پاؤں زبان آنکھیں سب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہوتی ہے. اور آپ نے فرمایا غصے کے بارے میں لوگ چار طرح کے ہوتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں جلدی غصہ آ جاتا ہے, جلدی اتر جاتا ہے, اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں دیر سے غصہ آتا ہے, دیر میں اترتا ہے. فرمایا یہ ایک دوسرے کے برابر. اور کچھ لوگ ایسے ہیں, فرمایا, جنہیں دیر سے غصہ آتا ہے اور جلدی اتر جاتا ہے, اور یہ بہترین لوگ ہیں. اور چوتھی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ وہ لوگ ہیں جو جلدی غصے میں آتے ہیں اور دیر سے غصہ ان کا اترتا ہے, اور یہ بدترین لوگ ہیں. منع کیا اس چیز سے اس لیے کہ اگر اس کے دماغ ہر وقت اسی میں رہے گا اور گرم مزاجی رہے گی تو زندگی کے معاملات آسانی سے حل نہیں ہوں گے. جس چیز پہ غصہ آتا ہے اسے برداشت کرنا بھی پڑتا ہے. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کسی چیز پہ ناراضگی کا اظہار فرمایا مگر عملاً اسے نافذ نہیں کیا, کیونکہ اگر وہ نافذ کرتے تو اس وقت کی مصلحت کے خلاف ہوتا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے ایک خاتون پہ جب تہمت ایسی آئی تو آپ نے بخاری شریف میں آیا ہے مسجد نبوی میں لوگوں کو جمع کر کے تقریر فرمائی, اور آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں اس میں سوائے خیر کے اور کچھ نہیں دیکھتا. اور جس شخص نے یہ بات کہی تھی اس کے متعلق آپ نے یہ الفاظ بھی فرمائے کہ کوئی ہے جو مجھے اس کے شر سے نجات دلا دے, تو صحابہ رضی اللہ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے. اور اس کے علاوہ بھی متعدد جگہوں پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ جملہ ملے گا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اجازت دیں اس کو تو قتل کر دیا جائے, مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی. اور ایک موقع پہ آپ نے فرمایا کہ اگر ان یہ منافق ہیں میں ان کے قتل کی تمہیں اجازت دے دوں تو کل لوگ یہ کہیں گے کہ لو اب تو کلمہ پڑھنے والے بھی مارے جاتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی. وجہ اس کی یہی ہے کہ یہ غصہ, یہ چیزیں, حالانکہ ان کا غصہ اور ناراض ہونا بالکل برحق تھا, ان کے تو تمام افعال, کردار, اعمال اللہ کی طرف سے تھے. مگر اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلحت بتائی کہ یہ ہے اس میں، کیونکہ جذباتیت میں جہاں پہ اللہ نے حکم نہیں دیا وہاں ان جذبات کو کنٹرول کرنا، اور جس چیز کا نام انسان ہے وہ انسان ایسے ہی بنتا ہے کہ وہ چیزیں جو اللہ کی راہ کے مخالف چل رہی ہوں ان کو روکے، اور جو چیزیں اللہ کی راہ کی طرف چل رہی ہوں ان کو وہ کام کرے. اور یہی چیز صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں ملے گی. بہت زیادہ جس ہستی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہیں غصہ بہت آتا تھا عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق، تو وہ سارا غصہ در حقیقت انتظامی امور کے لیے تھا، وگرنہ ان کا دل بھی اتنا ہی نرم و نازک تھا جتنا کسی عام آدمی کا ہوتا ہے، نارمل آدمی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے آ کے کہا کہ امیر المومنین آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ وہ لڑکیاں جو پردے میں رہتی ہیں وہ بھی آپ کا نام سن کے کانپ جاتی ہیں، آپ چاہتے کیا ہیں؟ کیا ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا عبد الرحمن تمہیں اگر پتہ چل جائے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بارے میں کتنے نرم دل کا ہوں، اور یہ اطلاع لوگوں کو ہو جائے تو لوگ یہ میرے کندھے کی چادر اٹھا کے بھاگ کھڑے ہوں، یہ بھی لے لیں مجھ سے، یعنی اتنی بے تکلفی ہو جائے. لیکن حکومت چلانے کے لیے، انتظامات کے لیے یہ ضروری تھا. خود ابن قیس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم مدینہ منورہ میں گئے اور میرے بھتیجے کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تعلق تھا، وہ ان پہ بھروسہ کرتے تھے، اور یہ خط و کتابت بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اجازت سے کرتے تھے. تو میں نے اپنے بھتیجے سے کہا کہ امیر المومنین سے کچھ وقت لے دو، ملنا چاہتے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وقت طے کر دیا، اور جب ہم ملنے گئے تو میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بعض باتوں کے متعلق کہا کہ یہ درست نہیں ہے، تو انہیں غصہ آیا میری بات پر. تو میرے بھتیجے نے کہا کہ چچا آپ ان حالات میں نہیں ہیں جن حالات میں امیر المومنین کو فیصلہ کرنا پڑا. اور پھر کہنے لگے میرے کان میں غصہ جب آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو زیادہ، تو اس نے کہا قرآن کی آیت پڑھو کوئی. تو وہ کہتے ہیں میں نے آیت پڑھ دی اور میں نے کہا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ خذ العفو درگزر سے کام لے، وامر بالمعروف اور نیکی کی باتیں کہتا رہے لوگوں سے، وعارض عن الجاہلین اور جو جاہل ہیں ان سے درگزر کر منہ پھیر، ان کی باتوں پہ نہ جا. تو کہتے ہیں جب میں نے یہ آیت پڑھی تو عمر رضی اللہ عنہ ایک دم سے ٹھنڈے پڑ گئے، وقانا وقافا عند حدود اللہ، اور ان کے سامنے جب اللہ کی بات آ جاتی تھی، کوئی اللہ کا حکم پڑھ دیتا تھا، عمر رضی اللہ عنہ بس وہیں رک جاتا. یہ طبیعت ہے، مزاج ہے، کہ جب غصہ کرنا ہے وہ اختیاری چیز ہے، اسے بڑھا لیا، جب نہیں کرنا تو اس غصے کے باب کو بند کر دیا. اپنے جذبات پر آدمی کو اختیار حاصل ہو جائے، چاہے 10 برس کی محنت کے بعد بھی ہو، مگر انسان حقیقتاً پھر ہی بنتا ہے. رحمت کا جذبہ ہے، بہت اچھا ہے کسی جگہ تک، کسی حد تک، اور وہ رحمت اس نے سمجھنے لگے ماں کہ میرا بچہ اسکول جائے نہ جائے کچھ پرواہ نہیں، اور بچے نے صبح اٹھ کے کہہ دیا کہ مجھے تو یہ کام تھا آج، اور اس وجہ سے امی میں اسکول نہیں جا رہا، تو امی کہے کہ میری تو ممتا ہے اور میں اسے نہ جانے دوں، تو یہ حقیقتاً اس کے ساتھ نیکی نہیں ہے، تباہی. بچہ خوش ہو جائے گا مگر 10 سال بعد پتا چلے گا کہ کیا ہے. ہم اپنا اور آپ کا اور سب کا سوچیں تو ہم سب بھی جب اپنے اسکول مدرسے میں جاتے ہوں گے تو کئی بار جبرن بھیجا جاتا تھا، اور اب خیال آتا ہے کہ جس نے اس کو جبر کیا تھا بڑا ہی اچھا تھا. اور یہ بھی خیال آتا ہے کہ جس نے دو چار لگا دی تھی وہ ان سے بھی زیادہ اچھا تھا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ اب ان کے افعال کی حکمت سمجھ میں آتی ہے, پر وہ بچپنے میں کیسے سمجھ آ جاتی. تو اسی طرح جب انسان کو اپنے جذبات پہ قابو آ جاتا ہے پھر وہ انسان بنتا ہے, اور ان میں سب سے بہترین جذبہ اللہ کے لیے اخلاص سے کام کرنے کا. مولانا روم نے مثنوی میں لکھا ہے, اور مثنوی مولانا روم کی ایسی کتاب ہے جس کا اثر پورے عالم اسلام پر ہوا. کہنے والوں نے یہاں تک کہا کہ مثنوی مولوی مانوی کہ مولانا روم کی مثنوی ہست قرآن در زبان پہلوی فارسی زبان میں قرآن پاک. چاہے اس میں مبالغہ ہو مگر اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ صدیوں تک اس نے اصلاح کا کام کیا ہے. مولانا نے لکھا ہے اس میں کہ کسی شخص کو کسی سے محبت ہو گئی اور وہ اس سے ملنے کے لیے خط و کتابت کرتا رہا یہاں تک کہ اس کا محبوب اس سے راضی ہو گیا کہ فلاں دن فلاں جگہ ملیں گے. تو جب یہ پہنچا تو اس کا خیال تھا کہ اسے مجھ سے محبت ہے, میرے انتظار میں بیٹھا ہوگا, اور شدت اشتیاق نے اسے مسترب کر رکھا ہوگا. مگر جب پہنچا تو دیکھا وہ تو سویا ہوا ہے. تو اس نے بچے جو اخروٹ سے کھیلتے ہیں یہ اخروٹ کے دانے اس کی آستین میں رکھ دیے اور رکا لکھ دیا کہ تمہاری عمر ابھی کھیلنے کی ہے, یہ اخروٹ چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور مجھے حیرت ہے اس پہ کہ تم جو محبت کا دعویٰ کرتے تھے تو تمہیں نیند کیسے آ گئی میرے آنے سننے کے باوجود, یہ بات سننے کے باوجود کہ میں آ رہا ہوں تمہیں کیسے نیند آ گئی. ایسے ہی کسی شخص کو اللہ سے محبت ہو اور اللہ سے تعلق ہو اور خدا کی یاد دل میں بس جائے تو اسے بھی رات کے آخری حصے میں پھر نیند نہیں آتی. کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ تتجافا جنوبهم عن المواجع, میرے بندے تو وہ ہیں جن کی کروٹیں اپنے بستر سے دور رہتی. اور اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون, یہ ہمارے بندے رات کو بہت ہی تھوڑا سویا کرتے تھے. کیونکہ مشقت ہوتی ہے, روز جاگنا کوئی آسان چیز نہیں, صحت پہ فرق پڑ جاتا ہے, بہت چیزیں ایسی آ جاتی ہیں, اور دن بھر کام بھی کرنا ہے تو پھر رات کو جاگنا اور مشکل ہو جاتی ہے. مگر اللہ کے لیے یہ مشکلات برداشت کرے گا پھر جا کر کہیں کام بنتا ہے. اور اسی لیے مشرکین کے متعلق اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ ان کی کروٹوں سے بستر بوجھل ہو جاتے ہیں. عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کے اشعار آتے ہیں, ان میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ مشرکین ان کی نیند لمبی ہو جاتی ہے, پوری نہیں ہوتی, اور اللہ کے اچھے بندے مختصر نیند اور تھوڑی گفتگو اور کھانا بھی ایک اعتبار سے مناسب اور کم لوگوں سے ملنا, خود بھی عافیت میں اور دوسرے ان سے عافیت, یہ چیزیں ہیں. لیکن اس میں پھر اخلاص کا دخل ہے کہ آدمی کتنے اخلاص کے ساتھ یہ کام کرتا ہے. ایک شخص رات بھر جاگتا ہے اور اتنی فلمیں دیکھتا ہے کہ صبح اٹھ کے اسے یہی یاد نہیں رہتا کہ کون سی سٹوری کس کے ساتھ تھی. کوئی حرج نہیں ہے, اور راتیں اس میں گزار لے, اللہ نے فرمایا ان الینا ایابہم، لوگ ہمارے پاس آئیں گے، ثم ان علینا حسابہم، اور پھر ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان لوگوں کا حساب لیں. کتنی راتیں برباد کر لے گا، کتنی راتیں ضائع ہو جائیں گی. تو جو کچھ تباہی کر رہا ہے وہ اپنی ہی کر رہا ہے، دوسرے کی نہیں. پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، اقبال نے کہا ہے کہ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو اگر اپنا نہیں بن، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. جب محبت میں آدمی تعلق میں کسی کے ساتھ بہت وابستگی ہو جاتی ہے، پھر اس کے ذرا سی نافرمانی پہ بھی دکھ ہوتا ہے، کیونکہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ بہتر سے بہتر چیز اپنے محبوب کو دی جائے، پیش کی جائے، بہتر سے بہتر علم اس کے سامنے رکھا جائے، بہترین کھانا اس کے لیے مہیا کیا جائے، دنیا جہان کی جو سہولتیں ہیں، جو کچھ بھی ہے، وہ اس کے لیے پیش کر دی جائیں، کیونکہ وہ استعمال کرے گا، اسے خوشی حاصل ہوگی کہ اس میرے محبوب کو دیکھو، اس کا لباس کتنا اچھا ہے، جوتے کتنے اچھے ہیں، فلان چیز کیسی، فلان چیز کیسی، ایک سٹینڈرڈ وہ دیکھتا ہے. تو اب اس میں جب دیکھتا ہے کہ لاپرواہی ہے اور کوئی میری بات سنی نہیں جاتی، اس پہ عمل نہیں ہوتا، تو پھر اس کو دکھ ہوتا ہے. اور وہ دکھ وہ چیز ہے کہ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. یعنی ہم جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں یہ تمہارے لیے کہہ رہے ہیں، اگر تم نہیں مانو گے تو اس کا نقصان تمہیں ہی اٹھانا پڑے گا. تو آخرت میں یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ پوچھ لے گا کہ اتنی راتیں کہاں برباد کر دیں، اور خدا کے ہاں حساب بھی ہو جائے گا کہ ان راتوں میں کیا چکر اور کس سے ہوتے رہے. تو اللہ کے ہاں حساب کوئی آسان چیز، صرف ایک دن کا حساب کوئی لے لے ہم سے کہ بھائی صبح سے شام تک یہ کام کیوں کیے ہیں، تو جان چھڑانی دشوار ہو جاتی ہے. بیسیوں چیزوں پہ آدمی کہتا ہے کہ یہ فضول میں کر لیا، بیکار میں. اللہ تو اللہ ہے، حق تعالی شانہ کی نظر سے کوئی چیز مخفی نہیں. اس لیے کرنے کا کام یہی ہے کہ انسان اپنے جذبات کو صحیح موقع پر استعمال کرے اور انسانیت سیکھے. یہ غصہ انسان کو تباہ کر دیتا ہے، اس غصے کی وجہ سے قومیں آپس میں لڑ پڑتی ہیں، اس غصے کی وجہ سے عوام برباد ہو جاتے ہیں جب حکمران غصے میں ہوتے ہیں، اور ایک فرد کا فیصلہ غصے کا کبھی کبھی پوری قوم پہ نافذ ہو جاتا ہے. یہ رستم جو پہلوان تھا، جو مشہور ایرانی سردار تھا، وہ سمجھاتا رہا ایران کے بادشاہ کو کہ دیکھو تم ٹکر نہ لو اس سے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے، مگر انہوں نے ٹکر لی اور وہ ایسی شدید ٹکراؤ تھا کہ بس وہ سارے کا سارا مسلمانوں نے فتح کر دی. تو یہ جذبات ایسی چیز کہ انسان جب اس کی رو میں خاص طور پہ غصے کی بہہ جاتا ہے تو پھر بڑا برا بہتا ہے، اور خدا نہ خواستہ اس نے اگر مذہب کو بھی پڑھا ہو اور دین سے بھی اس کا کچھ حصہ ہو، تو وہ غصے کا اظہار اس صورت میں بھی ہوتا ہے کہ اسے اسلام کے دائرے سے بھی نکالو، باہر کرو. عجیب بات، حالانکہ اس شخص کی ساری خوبیاں اور صفات ہوتی ہیں، مگر اس شخص کا اپنا پیمانہ بدل جاتا ہے اور وہ مسلمان بھی دوسرے کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتا. کسی آدمی نے شکایت کی حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ سے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، اور کہا کہ آپ کی اس مسئلے میں یہ رائے ہے، اس کی یہ رائے ہے. تو عمر بن العاص رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تمہاری یہ شکایتیں جو ہیں نا، میرے اور خالد کے تعلقات پہ اثر انداز نہیں ہو سکتی. وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہے تھے میں بھی گیا تھا. تو صحابہ رضی اللہ عنہ میں یہ ظرف کی وسعت تھی بہت زیادہ, اور وہ صحیح چیز کو صحیح اینگل سے دیکھنے کے عادی, اور بری چیز کو جو وہ دیکھتے تھے تو برائی بیان کرتے تھے, وہ صحیح اینگل سے دیکھ کے بیان کرتے تھے. اگر نہ کوئی شخص اگر بری چیز کو بھی اچھی نظر سے دیکھنے لگے گا تو اس کی اپنی نظر خراب, شرک ہے. انہوں نے صحیح نقطۂ نگاہ سے دیکھا اور انہوں نے کہا یہ شرک نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ اس میں بھی خوبیاں ڈھونڈنے لگ جاتے تو پھر اللہ ہی حافظ تھا باقی آنے والی امت. اس لیے یہ جذبات ہیں, ان میں ایک طرف اخلاص اللہ کے لیے مخلص ہو جائے, مخلصین لہ الدین. اللہ نے فرمایا خدا کے دین کے لیے مخلص ہوتے ہیں, ولو کرہ الکافرون, اگرچہ کافروں کو ناگوار گزرے. اور دوسری طرف یہ غصہ ہے جو انسان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتا ہے. تو یہ بات کہنے کی ہے وہ یہی ہے کہ انسان اپنے اندر کے ارادے, جذبے اور نیت ان چیزوں پر نظر رکھتا رہے, اور مسلسل نظر رکھتا رہے, اور جو کچھ اپنے اندر ہے اس کو تنقید کی نظر سے دیکھتا رہے. کیونکہ اگر اپنے آپ پر تنقید نہیں کرے گا تو پھر غلط بات ہو جائے گی, اور اس سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ اپنی تعریف کرتا رہے کہ آج تو ہم نے یہ نیکی کر لی, آج یہ اچھا کام ہو گیا, تباہی ہو جائے گی. یہ چیز انسان کے دین میں بھی خلل انداز ہوتی ہے. جب اپنے آپ کو اچھا سمجھتا رہے گا تو اس کے اندر کبر کا جذبہ ابھرتا رہے گا, اور ایک دن ایسا بھی آ جائے گا جس دن وہ خدا کے سامنے سجدہ کرنے سے بھی رہ جائے گا, کیونکہ اس کا نظریہ یہ ہوگا کہ میں تو بہت بڑا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ لئن یسطن کے فل مسوئی, عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی آر محسوس نہیں ہوتی تھی, ولل ملائکہ, نہ اللہ کے فرشتوں کو کبھی کوئی آر محسوس ہوئی ہے جب وہ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں, خدا کی عبادت کرتے ہیں, خدا کے مقرب فرشتے بھی, کیونکہ ان میں تواضع ہے, عاجزی ہے. قرآن پاک میں دوسری جگہ آیا ہے کہ یتنزل الامر, خدا کا حکم جب وہی نازل ہوتی ہے تو کانپ جاتے ہیں فرشتے, اس لیے کہ انہیں پتا ہے تعالی شانہ کی طرف سے کیا احکامات آ رہے ہیں. تو یہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتے رہنا یہ آدمی کو عبادت سے بھی محروم کر دیتا ہے. کبر کا اثر, اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کا اثر پڑتا ہے انسان پہ, اس کے تمام اعمال پہ, افعال پہ, اخلاقیات پہ, حتیٰ کہ عبادات تک پہ اثر پڑتا ہے. کچھ نہیں, اللہ کی اتنی وسیع کائنات جس کا آج تک سراغ نہیں مل سکا. یہ ابھی آپ کے ہاں اخبارات میں جو چیز آتی رہی کہ وہ لائٹ ایک دیکھی انہوں نے اور وہ 2 ملین سال لائٹ ایئر, وہ اس وقت کوئی دھماکہ ہوا تھا اور وہ لائٹ اب یہاں پہنچی. اتنی وسیع کائنات خدا کی, اور اس میں ایک سیارہ یہ زمین, اور زمین میں بھی ایک بر اعظم, 4 باقی چھوڑ کے امریکہ, اور امریکہ کا بھی ایک شہر, اور اس کی ایک مسجد, اور اس کے کونے میں ایک آدمی بیٹھا وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے. سوچو تو کیا حیثیت ہے اس کی اس کائنات, کچھ بھی نہیں. تو ہم تعالی شانہ کے سامنے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا, اس کا اثر ہر جگہ پڑتا ہے, عبادات بھی آدمی کی ختم ہو جاتی. اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کبھی مٹی والی جگہ پر سجدہ کرنا پڑ جائے تو چہرے کو اس طرح صاف کرنا کہ مٹی لگ گئی, بڑا خراب ہو گیا, گندا ہو گیا, اور نہ کروں. وہ کہتے ہیں یہ مکروہ ہے, اور اگر کوئی شخص طبعاً نفاست ہے اس میں, اس وجہ سے کر رہا ہے تو کوئی حرج نہیں, مگر اس کی نیت یہ ہو کہ کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا, مٹی لگائی بھی یہ غلط ہے, جھاڑ دے مٹی تھوڑا بہت اثر رہے تو بھی کوئی پرواہ نہیں, اس کی تو مٹی لگی کس کی وجہ سے اور کس کے سامنے اس نے سر رکھا تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس مرتبہ خواب میں دیکھا کہ رمضان میں کہ میں کیچڑ پر سجدہ کر رہا ہوں, لیلۃ القدر آ گئی اور صحابہ رضی اللہ عنہم کہتے ہیں 24 رمضان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی اور اس رات بارش ہو گئی تھی اور مسجد نبوی کی جو چھت تھی یہ کھجور کے پتوں سے تھی اور ٹہنیاں تھیں, تو وہ پانی ٹپکا اور زمین میں مل گیا, گھل مل گیا اور وہ مٹی بن گئی کیچڑ. تو آنجل صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا تو ہم نے دیکھا ان کی پیشانی مبارک پر اس مٹی اور پانی کے اثرات تھے. یہ ہے اللہ کے ساتھ تعلق, اور جب یہ کبر بڑھ جاتا ہے تو کبھی کبھی اس درجے میں پہنچ جاتا ہے کہ وہ اپنے سے کم درجے کے آدمی سے ہاتھ نہیں ملاتا, ہاتھ ملائے تو دھونے کی بڑھ جاتی ہے کہ ہاتھ دھولوں, ایسے جیسے ناپاک ہو گیا. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں یہ حدیث نقل کی ہے, ہمیں اس کی اصل نہیں ملی, لیکن غزالی نے لکھا ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جسے خدا نے بہت کچھ دیا تھا مسجد نبوی میں حاضر ہوئے اور وہ ان صحابہ رضی اللہ عنہ سے بچ کر بیٹھنے لگے, الگ ہو کے بیٹھنے لگے جن صحابہ رضی اللہ عنہ کو مشکل سے کہیں 24 گھنٹے میں ایک بار کھانے کی نوبت آتی. تو آپ نے فرمایا کیوں ان سے الگ ہو کے بیٹھ رہا ہے, تجھے یہ ڈر لگ رہا ہے کہ ان کا فقر و فاقہ تجھ سے سوار ہو جائے. یہ ہے وہ چیز کہ جب کوئی آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے پھر اس کے اثرات ہر چیز پر پڑتے ہیں, عبادت سے بھی ہو جاتا ہے آگے. علیحدہ باللہ ایسے لوگ بھی دیکھے ہوں گے جو ہنسی مذاق میں ہی صحیح مگر کہتے ہیں روزہ تو وہ رکھے جس کے بعد کھانے کو نہ ہو یار, چاہے وہ ہنسی مذاق میں ہی کہے, اتنی بری بات ہے کہ عبداللہ ابن ابئی اس منافق کی بعض باتوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ غلط باتیں ہیں, تو اس نے کہا کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے. اللہ نے آیات نازل کر دی, اللہ نے فرمایا قل اباللہ وآیاتی کنتم تستہزئون, کیا اللہ اور اس کی نشانیاں ان کے ساتھ تم مذاق کر رہے تھے, ان کا مذاق اڑا رہے تھے؟ یہ کوئی مذاق کی بات ہے؟ کیونکہ نسبت حق تعالی شانوں کی طرف تھی. تو اسی طرح روزہ وہ رکھے جناب ایسے, اور حج کر آئے اور اس میں دقت مشقت پیش آ جائے تو وہ تو پھر پورا مضمون ہو جاتا ہے ہر جگہ کہ حج میں یہ دقت تھی, یہ تکلیف تھی, یہ تکلیف. اور جب یہ سمجھتا ہو کہ میں اس قابل ہوں ہی نہیں, تو شکایت اتنی کرتا ہے جتنی اصل میں تھی, باقی نہیں, حاشیہ اس پہ نہیں چڑھا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج والعج والسج, اور حج تو نام ہے آنسو بہا دینے کا اور حج نام ہے تھک جانے کا, مشقت کا. تو جو مشقت ہے وہ پہلے ہی بتا دی ہے کہ حج میں تو مشقت ہوگی ہوگی, کوئی آرام کرنے تو جا ہی رہے, پکنک تو ہے نہیں. تو یہ اس وقت آئے گا جب اللہ کے لیے مٹا ہوا ہوگا. اس لیے اپنے آپ کو مٹانا بہت بڑی بات ہے, ظرف میں وسعت آ جاتی. جب سب سے نیچے اپنے آپ کو ہی دیکھے گا پھر کس پہ تنقید ہوگی؟ جب سمجھے گا کہ میں ہی غلط ہوں تو پھر کوئی ایسا فرق نہیں پڑتا. گھروں میں جھگڑے, برادری کے اختلافات, بہت چیزوں میں صرف اتنی بات ہوتی ہے کہ میری میں جو ہے نا یہ قائم رہنی چاہیے, غالب آنی چاہیے, بیوی کی بات صحیح ہو بالکل درست ہو، مانے جانے کے قابل ہو، اس کے باوجود اگر شوہر کی تربیت نہیں ہے کہ اپنے آپ کو مٹائے تو اسے کہے گا کہ نہیں میں صحیح کہہ رہا ہوں، اور دل اس کے اندر سے بھی کہتا ہے کہ تم غلط کہہ رہے ہو، تو نتیجہ اس کا کیا نکلے گا؟ اور یہاں تک کہ اس کا بس چلے تو پھر قرآن و حدیث کو بھی لے آئے گا کہ قرآن میں شوہر کا حکم ہے اس کی اطاعت کا، حدیث میں کیوں آیا ہے، کیوں آیا ہے، اور یہ خیال نہیں آیا کہ اللہ نے حکم یہ دیا ہے کہ وہ اذا قلتم فاعدلوا، جب تم بات کرو تو انصاف سے بات کیا کرو، تو پھر سارا اسلام اس کے خلاف ہو جاتا ہے، اور یہی کیفیت اپنے پہ آ جائے تو پھر سارے فتوے اپنے حق میں آ جاتے ہیں. عمر میں چھوٹا ہے، رتبے میں چھوٹا ہے، کوئی حق بات وہ کہے اس کی مان دینی چاہیے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ یہی بتلاتا ہے. اور بدر میں تشریف لائے تو اس سے صاحب ابن معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہ جس جگہ خیمے لگا رہے ہیں جہاد کے لیے، یہ زمین کا انتخاب جناب والا نے وحی کی وجہ سے فرمایا، آپ نے فرمایا نہیں، تو میری ذاتی رائے ہے. انہیں کہا اللہ کے رسول کی اس زمین میں ہمیں تجربہ زیادہ ہے، اور اگر ہم تھوڑا سا آگے بڑھ جائیں تو میدان کا علاقہ ہے، وہاں آسانی سے جنگ ہو سکے گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا خیمے اکھاڑو اور آگے لے جاؤ. اس میں کیا بات، کوئی برا نہیں ماننا، کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وشاورہم فی الامر، اور کوئی کام بھی جو طے کرنا ہو تو آپ اپنے دوستوں سے مشورہ کرتے رہیے، اور جب ایک بات تم طے کر لو فاذا عزمت فتوکل علی اللہ، بس پھر اللہ پر بھروسہ کرو. تو وہی بات ہے کہ جب کوئی آدمی اپنے آپ کو کچھ سمجھے گا پھر اس کے اثرات ہر جگہ پڑتے رہیں گے، عبادت میں بھی دقت ہو جائے گی. فقہا نے یہ لکھا ہے کہ کسی جگہ تالاب بھی ہو اور نلکے بھی لگے ہوئے ہوں تو تالاب پر وضو کرنا افضل ہے بنسبت نلکوں کے. اور وہ کہتے ہیں اس لیے کہ تالاب پہ ہر آدمی آ کے وضو کرے گا، میلا کچالا بھی، گندا بھی، کیا کیا ہو رہا ہوگا، تو اس کے نفس پہ چوٹ پڑے گی نا کہ کیسے گندگی ہے، یہ ہے، اسے مینرز نہیں آتے، یہ چیزیں نہیں آتی، تو اس سے اپنے نفس کے اندر سے اصلاح ہوگی، اپنی اخلاقیات ٹھیک ہوں گی کہ یہ بھی اللہ ہی کے بندے ہیں. پر کتنا سا ہے کہ میں نے کچھ سیکھ لیا، اس بیچارے نے نہیں سیکھا، پتہ نہیں اس کے کیا حالات تھے کیوں نہیں سیکھ پایا، اور میرے کیا حالات تھے کیوں میں سیکھ گیا، کوئی نہیں جانتا. اور پھر ہزار میں ایک ہی احتمال، ایک چانس اتنا تو ہے کہ کہیں میری موت کفر پہ نہ واقع ہو جائے، اور اگر وہ ایمان پہ موت آ گئی اسے تو یہ سب چیزیں دھری کی دھری رہ جائیں گی یہاں، اور وہ آخرت میں جیت جائے گا. اس لیے کس چیز پر اعتبار کرے آدمی، حسن ہے، خوبصورتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنز المال میں یہ بات آئی ہے، عجیب بات فرمائی، آپ نے فرمایا بنو للخراب، تم عمارتیں بناتے ہو برباد ہو جانے کے لیے، وتلدوا للموت، اور بچوں کو جنم دیتے ہو موت کے لیے، آخر کی موت ہی ہے، اور عمارت نے آخر کو ٹوٹ ہی جانا. تو جب آدمی ان احوال پر اور حقائق پر غور کرتا ہے تو پھر خود احساس ہو جاتا ہے کہ میں جتنا بھی مٹ جاؤں یہ زیادہ اچھا ہے، جتنا اپنے آپ کو مٹا دوں یہ زیادہ اچھا ہے، بجائے اس کے کہ میری کسی بھی چیز سے فعل سے اس کا اظہار ہوتا ہو کہ یہ بڑا آدمی. میاں اصغر حسین صاحب رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے بڑے قدیم اساتذہ میں سے تھے، اور ان لوگوں میں یہ تھی حیا، اور کچا گھر ان کا محلے میں، اور مٹی ڈالتے تھے چھت پہ ٹکی ٹپکے نہ، اور جب سردیاں آتی تھیں بارشوں کا موسم آتا تھا ہر سال یہی کام ہوتا تھا. تو ان کے بیٹے کمانے لگ گئے تو ان سے دارالعلوم کے ساتھ نے عرض کیا کہ حضرت آپ پکا گھر بنا لیں. تو میاں اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے نانا تھے منع شاہ صاحب، انہوں نے دار العلوم دیوبند کی جنہوں نے بنیاد رکھی تھی ان میں سے ایک وہ تھے منع شاہ. تو میاں اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں مانی کسی کی. تو مفتی شفیع صاحب کہتے تھے کہ میں حاضر ہوا اور میں نے کہا حضرت آپ پکا گھر بنا لیں، اب ہر سال یہ جو کرنا پڑتا ہے نا مٹی ڈالنی اور ڈھونی یہ بڑی مشکل. تو مجھ سے فرمایا کہ مفتی صاحب یہ سارے محلے میں کچے گھر ہیں اور میں اگر پکا گھر بنا لوں تو ان غریبوں کے دل پہ کیا گزرے گی، تو میں اس وجہ سے نہیں بناتا. اللہ کا دیا سب کچھ ہے مگر ان غریبوں کے دل جو ہیں دکھیں گے، ہم اس وجہ سے یہ کام نہیں کرتے. یہ ہے حقیقت تنہائی، یہ ہے شرم کہ جو شخص گرد و پیش میں رہ رہے ہیں انہیں اس چیز سے تکلیف ہوگی. آپ اس کی مثال ایسے سمجھیے جیسے ہمارے استاد تشریف لائے مرشید میاں صاحب، تو وہ اتنے باحیا آدمی کہ ان سے انہوں نے کہا میں کسی پادری سے ملنا چاہتا ہوں، اور جب پتا کیا گیا کہ خود بہت بڑے ماشاءاللہ عالم ہیں تو انہوں نے کہا پادری سے ملنا چاہتا ہوں، کیونکہ انہیں بتایا گیا کہ ایک خاتون ہے پادری اور بوڑھی ہے اس سے آپ مل لیجئے. تو مولانا اس پہ بھی جرا کرتے رہے کہ اس سے کیسے ملاقات ہوگی، غیر مسلم خاتون ہے، پردہ ہوگا نہیں ہوگا. اور ان کے سامنے اگر کوئی ایسے مناظر آ جائیں جو عام طور پہ ہوتے ہیں تو ان کی شرم و حیا کتنی زیادہ. ایسے جیسے کوئی آدمی اپنی قمیض کے کف وہ بھی بند رکھتا ہے کہ کہیں ہاتھ نہ کھل جائیں، اس کے سامنے کوئی ہاف سلیوز پہن کے بیٹھ جائے تو یہ اس کو جو کرب ہوگا نا ذہنی تکلیف، اس کا اسے اندازہ نہیں ہو سکتا. یہ الگ بات ہے وہ اپنی شرافت میں نہ بولے، مگر یہ کہ یہ پیدا اس وقت ہوتی ہے چیز جب انسان کے دل میں احساس ہو کہ مجھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی. یہ تو مثالیں ہیں. تو میاں صاحب نے کہا ہم مکان پکا نہیں بنائیں گے، ہمارے پکے مکان کی وجہ سے لوگوں کی حسرت بھری نظریں پڑیں گی، ہم یہ کام نہیں کریں گے. یہ اللہ کے بندوں کا حال تھا. یہ وہ یہ کہ انسانوں کی شکل و صورت رہ گئی ہے اور اخلاق اور کردار انسانوں والے نہیں رہے، اور ان میں بدترین چیز اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہے، اپنی بڑائی، اپنی کبر. علیہ باللہ دیکھو دونوں سے ایک لغزش ہوئی، ایک سے تو شدید گناہ ہوا اور دوسرے سے لغزش ہوئی. تو ایک نے کہا کہ میں تو بہتر ہوں، اس سے اچھا ہوں، خلقتنی من نارم و خلقتہ من تین، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے پیدا کیا، تو جیسے آگ مٹی سے زیادہ اچھی غالب رہتی ہے اس طرح میں اچھا ہوں. اور دوسرے سے لغزش ہوئی تو انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ ہم سے اپنی جانوں پہ ظلم ہو گیا ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور اللہ اگر آپ معاف نہ فرمائیں اور رحمت نہ کریں، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اللہ ہمارا تو بڑا نقصان ہو جائے گا، ہم ٹوٹے میں چلے جائیں گے، خسارے میں چلے جائیں گے. مالک دونوں کا ایک ہی ہے، لیکن ایک کو کبر نے تکبر ازازی اللہ خار کر بزندان لعنت گرفتار کر، اس کبر نے شیطان کو رسوا کر دیا اور ہمیشہ کے لیے لعنت کی جیل میں چلا گیا. اور یہاں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ایسے ہو گیا تھا. حدیث میں آیا ہے آدم علیہ السلام کے ہی متعلق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام کی اور موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی عالم ارواح میں، تو اس سے موسیٰ علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور کہا ابا آپ نہ وہ جو چیز منع کی گئی تھی کھاتے، نہ دنیا میں آتے ہم لوگ، نہ یہ ساری چیزیں پیش آتی جو مجھے بنی اسرائیل سے پیش آ رہی ہیں، تو یہ آپ کی وجہ سے ہم جنت سے نکالے گئے اور یہ چیزیں. تو آدم علیہ السلام نے جواب دیا اور انہیں کہا کہ تم اس چیز کے متعلق مجھے کہتے ہو جو میرے پیدائش سے بھی 50,000 برس پہلے طے ہو گئی تھی. وہاں آدم علیہ السلام بولیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے وہاں کہتے ہیں کہ پروردگار اگر آپ معاف نہ کریں تو بڑا خسارہ ہو جائے گا, ہم نے اپنی جان سے ناانصافی کر دی. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں بیٹے اور باپ کا معاملہ آ گیا اور وہاں عاجزی کا معاملہ زیب دیتا تھا, وہ شیطان جو کبر کا اظہار کر چکا تھا اپنی بڑائی کا اس کا بھی انجام سامنے, اور جنہوں نے اپنے عجز کا اظہار کیا کہ اللہ ہم سے غلطی ہو گئی. بس یہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گناہ کا جواز اللہ کو بھی نہ دے, سیدھی طرح مان جائے کہ اللہ غلطی ہو گئی. اب یہ جواز تلاش کرتے رہنا کہ اللہ تو جانتا ہے اس وجہ سے غلطی ہو گئی تھی, ایسے حالات آ گئے تھے, ایسی مجبوریاں, یہ ہر چیز میں کام نہیں دیتی, خدا کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کی نیت کیا ہے. اس لیے سمپلی یہی کہہ دے کہ اللہ غلطی ہو گئی بس, میں ہر طرح سے اس کا قائل ہوں اور معافی چاہ. اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیں, سپردم بتو مایا اے خویش را, اللہ ساری زندگی کا سرمایہ تیرے حوالے ہے, تو دانی حساب کم و بیش را, تو خود ہی جان لے کہ اللہ کیا کم رہ گیا ہے اور کیا زیادتی ہو گئی ہے اور کیا نیکی اور کیا بدی. بس بالکل اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں اپنے آپ کو, اور مالک جس حال میں رکھے خوش رہے راضی رہے, یہ اللہ کی رضا ہے اور اسی میں کامیابی. تو جو چیز کہنے کی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو, اور جو معاہد ہیں اخلاقیات کے ان سے بچیں, اور جو اچھائیاں ہیں انہیں اختیار کرے. یہ کتاب و سنت میں ہر جگہ اس کی تلقین ملے گی. اللہ تعالیٰ میں اور آپ کو عمل کی توفیق.
یہ کہ تقدیر سے اسلامی کا تو مسئلہ نہیں, کرسچینٹی میں, یہودیت میں, بائبل میں بھی.
میں دہریے ٹچ کے لوگ عام طور پہ کال کرتا ہوں.
دہریے جو ہیں ان کے لیے جواب تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اگر مانتے ہیں تو تقدیر کی صفات میں سے ہے. وعلیکم السلام. تو تقدیر جو خدا کی صفات میں سے ہے وہ چیز مانی جانی ضروری ہے, اور جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ اللہ کے لکھے کی وجہ سے ہم مجبور ہیں, ہم کچھ مجبور نہیں. اللہ تعالیٰ نے تو لکھا ہے اپنے علم کی وجہ سے. ٹائم یہاں سے فرض کیجیے شروع ہوا اور یہاں تک آیا, یہ قیامت آ گئی. تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ اور یہ دونوں برابر ہیں.
تو جو لکھا گیا وہ بدل سکتے ہیں,
یہ اور یہ دونوں برابر ہیں. ہم یہاں 98 میں کھڑے ہیں
جی,
ہمیں نہیں پتا کل کیا ہونا ہے. اللہ کو علم ہے. اگر خدا کو علم نہ ہو کہ 2000 میں کیا ہونا ہے, 2010 میں کیا ہونا ہے, تو جہالت ہوئی اور خدا جاہل نہیں ہوتا. تو اس نے اپنے علم کی وجہ سے لکھ دیا, اور پھر لکھنے کے بعد بھی یہ حتمی بات نہیں ہے کہ بس یہی ہو کے رہے گا, بدل دیتے ہیں.
اچھا,
جب چاہیں بدل دیتے ہیں. اسی لیے حدیث میں آیا کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی.
اچھا,
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی. ایک تو تقدیر کی وہ قسم ہے جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دی, نہیں بدلتے. دوسری وہ ہے جو دعا سے بدل جاتی ہے. تیسری تقدیر کی قسم وہ ہے جو اللہ کے علاوہ کسی کے علم میں ہی نہیں, فرشتوں کو بھی نہیں پتا. اور وہ قسم ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ کو علم ہوتا ہے کہ کسی وقت میں فلاں بندہ پہنچ کے یہ چیز مانگے گا اور ہم اس کی اس تقدیر کو بدل دیں گے. اللہ کا فیصلہ ہے. اس کی تقدیر ایسی چیز نہیں ہے جو بدلی نہ جائے, بدل جاتی. صحیح حدیث میں آیا, بخاری میں بھی اور فقہ سے بھی, کہ دعا اور قدر کو بدل دیتی ہے تقدیر. جیسے انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا, ان کی بہن کی لڑائی ہو گئی تھی کسی یہودی لڑکی سے, تو اس نے مکہ مارا اس کے چہرے پہ, اس کے دانت ٹوٹ گئے. ہاں, تو یہودی لڑکی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دعویٰ کیا, یہودیوں نے. تو آپ نے فرمایا کہ السن بالسن, دانت کے بدلے میں دانت جائیں گے. ہاں, جب یہ فیصلہ ہوا تو انس رضی اللہ عنہ پاس بیٹھے تھے, انہوں نے کہا اللہ کے رسول, بڑے ادب احترام سے, کہ اللہ کی قسم میری بہن کے دانت نہیں توڑے جائیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہو گئے. کچھ دیر کے بعد یہودی آئے, انہوں نے کہا یہ دانت کے بدلے میں دانت, ایک کے تو ٹوٹ کے چلو اور دوسری کے تین توڑیں, اور جو پیسے ہیں آپ دے دیں, جرمانہ لگائیں مالی. تو پیسے جو بھی تھے انہوں نے لے لیے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انس رضی اللہ عنہ کو دیکھا اور آپ نے سنا ان من عباد اللہ، اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو خدا کو کسی کام کی قسم دے دیں تو اللہ ان کی قسم کی لاز رکھ لیتے ہیں. تو تعلق معلّہ کبھی اتنا قوی ہو جاتا ہے کہ وہ تقدیر جو کسی کے لیے طے ہو جاتی ہے، یہ آدمی اللہ کو اس کی قسم اگر دے دے تو تقدیر خدا اپنا فیصلہ خود ہی بدل دے.
جن لوگوں تک بات نہیں پہنچتی ہے اسلام کی، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوں گا آپ کو؟
جن لوگوں تک بات اسلام کی نہیں پہنچی دعوت اور پیغام، حتیٰ کہ وہ لوگ بھی جن تک زبان پیغام پہنچا مگر ان کی اپنی زبان میں نہیں پہنچا.
میں کوئی جس طرح سے
کسی تک ابھی پیغام پہنچا ہی نہیں،
افریقہ میں اس طرح کے ہوائی موجود ہیں جہاں تک سویلائزیشن نہیں پہنچا.
جی بالکل صحیح، وہ بھی حتیٰ کہ اس سے بھی زیادہ دائرہ آپ اسی کریں تو وہ لوگ جنہیں ان کی اصل زبان میں پیغام نہیں پہنچا، مثلا ایک آدمی جاپانی زبان ہی جانتا ہے، اسے انگلش میں پیغام پہنچا بھی ہو تو اس کی کسی کام کا نہیں نا، تو جاپانی سمجھتا ہے کہ اس پیغام ملنا چاہیے. ایسے سارے لوگوں کے متعلق شاہ عبد العزیز صاحب اور شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ لکھتے ہیں کہ ان کا حشر قیامت میں جو کچھ بھی ہو عذاب نہیں ہوگا، بس اتنا مانتے ہوں کہ اس کائنات کو کسی نے پیدا کیا ہے، کوئی نہ کوئی بڑی ہستی ہے، یہ ایک تصور ہے نا جی. تو خدا کی معرفت بربنائے عقل ہے نا، کہ عقل میں آتی ہے بات کہ یہ کچھ نہ کچھ تو نظام چل ہی رہا ہے، کوئی نہ کوئی چیز تو ہے. تو اتنا اگر مفہوم تصور ان کے ذہن میں ہوگا تو انہیں عذاب نہیں ہوگا. باقی یہ کہ وہ جنت میں بھیجے جائیں گے نہیں بھیجے جائیں گے، مٹی میں ملا دیے جائیں گے، بچوں کے ساتھ رکھے جائیں گے، مختلف رائے ہیں مگر عذاب نہیں.
اگر وہ مشرکین بھی رہیں
جی،
اگر وہ مشرک بھی رہیں، مشرک میں کافر بھی رہیں،
نہیں مشرک اور کافر کی بات نہیں، اس لیے کہ مشرک کس تک
پیغام ہی نہیں پہنچا
مشرک تک.
مشرق میں کوئی ایسی قبائلی قوم جو بالکل
دور جنہیں پتہ ہی کچھ نہیں، سب کے یہی
تو اگر وہ مشرق
بس ان تک ان کے لیے پھر یہی حکم ہے ان کے لیے جن تک اسلام کا پیغام نہیں پہنچا، ان کی زبان میں نہیں پہنچا، یہ تو وہ لوگ ہیں. باقی جو مشرق اور کافر ہیں ان کے لیے یہ حکم نہیں،
نہیں بھی رہ سکتے ہیں جن تک پیغام نہیں پہنچا. صاحب کے ہر ایک کے دل میں اتنا ایمان ضرور ہے چاہے اس کو پیغام پہنچے نہ پہنچے کہ اللہ ایک ہے، کیونکہ اس کی قسم تمہارے مربع میں تھا کہ سب لوگ اپنے کسی بیان میں ذکر کیا اس بات کہ ہر شخص نے اس بات کی قسم کھائی لی ہے سب نے کہ اللہ ایک ہے. پیغام پہنچا نہیں پہنچے تو وہ ریلیجن کا دین بتا لو، ان کو نماز پڑھنی نہیں آتی، ان کو روزہ رکھنا نہیں آتا، ان کو زکات دینی نہیں آتی، وہ اللہ کی مرضی چاہے معاف کر دے چاہے
ہندو
مذہب ہے.
بچپن سے بچوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ 3 کروڑ خدا ہیں، 3 کروڑ خدا بتایا جاتا ہے.
اچھا کمتر بھی ہے؟
ہاں انسان
ہاں 3 کروڑ سے ایک جگہ لکھتے ہیں
3 کروڑ
کم ہو گئے
کروڑوں میں. تو بچپن سے بچہ جب سے پیدا ہوتا یہی سکھایا جاتا، تو ان کو کبھی جہاں اسلام کی بات پہنچتی بھی نہیں تو ویسے وہاں کے لیے کیا معاملہ.
ان لوگوں کے لیے شاہ عبد العزیز صاحب رحمت اللہ نے تو بہت رعایت دی ہے. شاہ عبد العزیز صاحب فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جن تک پیغام نہیں پہنچا اور کفر و شرک میں بھی رہے تو بھی اللہ کے ہاں عذاب نہیں ہوگا. کہتے ہیں عذاب نہیں ہوگا، باقی جنت میں جائیں نہ چاہیں وہ بات کی بات، اور حقوق العباد ان سے بھی لیے جائیں گے. حقوق العباد پورے، اس لیے کہ یہاں اور کوئی ظلم کرتا رہا کیا تقویت کرتا
ہے. آزمائش کا معاملہ جانوروں کے ساتھ کے علاوہ، انسان اور جنات کے علاوہ جانوروں کے ساتھ بھی
کیا
حساب کتاب ہو گئی
قیامت میں؟ جی اکثر علماء امت کا یہی خیال ہے.
جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر
ہاں بکری والا وہ بھی، اور قرآن میں بھی آیا بھائی کل وحوش حشرت، اور جب جانوروں کو جمع کر دیا جائے گا قیامت. تو اس قرآن پاک کی آیت کی بنیاد پر ابن حزم نے اپنی کتاب المحلہ میں بھی یہی لکھا ہے، اور بھی بہت سے فقہا نے، خیر ابن حزم تو فقیہ بھی نہیں تھے مگر اور بہت سے فقہا نے لکھا. جی
مگر چند جانوروں کی غذا خود دوسرا جانور ہے، شیر بکری بکرا
وہ وہ ایسی چیزیں نہیں ہیں، وہ تو خود اللہ کا ایک قانون ہے، نظام ہے، رب تعالیٰ قانون نے جو کچھ رکھا یہ ظلم نہیں ہے، جیسے ہم بھی گوشت کھاتے ہیں مرغی کو ذبح کرتے ہیں کوئی ظلم نہیں، کبھی فعل ایک ہی ہوتا ہے اور مالک کی اجازت دینا نہ دینا اتنا ہی فرق رہ جاتا ہے،